السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. نماز میں ہم تشہد میں بیٹھنے کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم التحیات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا ہے. تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، وعلی عباد اللہ الصالحین. اب آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کہنے کے بعد اگر ظاہر ہے دو رکعت کے بعد تیسری پڑھنی ہے تو پھر کھڑے ہو جانا ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ آگے پڑھتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ سجدہ بھی کریں اور آپ نے تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا، تب بھی بیٹھ کے کھڑے ہوں. یعنی آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے، دو سجدے کیے، تو پہلے بیٹھیں پھر کھڑے ہوں. یہ نہیں ہو کہ سجدے سے ہی سیدھے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، اور چاہے سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی بیٹھیں پھر کھڑے ہوں. تو اب ہم یہاں تک پہنچے التحیات میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اب گواہی ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے. توحید کی گواہی ہم اپنی ہر نماز میں دیتے ہیں، یعنی ہر نماز میں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں اس کلمے کی. اور یہ اتنی بڑی گواہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو اس حال میں مرا، اس حال میں اس کو موت آئی کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک اور حدیث میں جو اس حالت میں مرے کہ اس کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پہ ہو، یعنی صرف بات نہیں ہے، علم پہ ہو، تو وہ جنتی ہے. اور ایک جگہ آتا ہے جس نے سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا. سچائی کے ساتھ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل میں اس کے یقین تھا. تو یہ دل میں یقین کیسے آئے گا؟ جب انسان کو اس کلمے کی سمجھ ہوگی. اور یہاں پہ جو دوسری روایت میں نے آپ کو کہا، جو علم پہ ہو، علم کے ساتھ جس نے کہا، یعنی اس کو سمجھ تھی کہ یہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو تب اس کو جنت ملے گی. تو کیا ہمیں اس کلمے کا علم ہے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی نا تین قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو اچھی طرح پتہ ہی نہیں وہ کس بات کو کہہ رہے ہیں، اس کا معنی پتہ نہیں، اس کا مفہوم پتہ نہیں، اس کی ڈیپتھ پتہ نہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے کلمہ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، انہوں نے کیا گواہی دی، ان کی عمل اس کے مطابق نہیں ہے. یعنی یہ گواہی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، تو اس نے ٹھیک ہے اس کو سمجھ ہے یا نہیں آئی، مگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. تو یہ جو پہلا بندہ ہے اور جو دوسرا بندہ ہے، دوسرے بندے نے تو شرکی میں مبتلا ہو گیا کہ پھر وہ کہیں جا کے سجدے کرتا ہے اور کہیں جا کے دعائیں کرتا ہے اور کہیں کسی کو داتا سمجھتا ہے اور کسی کو غوث سمجھتا ہے. اس نے تو شرک کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. جو پہلا بندہ تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی کائنات کی سب سے بڑی گواہی دینے جا رہا ہے، اور توحید کی گواہی نا اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑا سچ چاہیے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو پھر صرف لپ سروس تو نہیں چاہیے نا، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے کیا. تیسرا وہ بندہ ہے جو کلمے کو پڑھتا بھی اور اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جانتا ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے، وہ ہے جو جنت میں جائے گا. ورنہ تو طوطے کی طرح بول دینا تو کیا اس کا فائدہ ہوا. اور آپ دیکھیں سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ ابلیس کی کمر جس ذکر سے سب سے زیادہ ٹوٹتی ہے وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے. یعنی اس کو یہ نہیں بس پسند ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں اگر بندہ کہہ بھی دیتا نا زبان سے تو وہ یا تو اس کا معنی ہی نہیں اس کو سمجھنے دیتا, اس طرف آنے ہی نہیں دیتا, یا اس کو پھر عمل نہیں کرنے دیتا اس کے مطابق, اور وہ شرک میں اس کو مبتلا کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کی وصیت کر کے جا رہا ہوں, اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اسی بات کی تلقین کی. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس کی ہم گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں یہ گواہی دیتے ہیں, یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور جتنی مخلوقات اس میں ہیں وہ بھی پلڑے میں ڈال دی جائیں, دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری ہوگا. اسی کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے وہ اگر نکالے جائیں گے تو صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے نکالے جائیں گے. That's it. اور اس کلمے میں کوتاہی ہوئی, شرک آ گیا, تو اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا, جس باقی گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے, شرک کو نہیں معاف کرے گا, وہ پھر جہنم میں ہی پڑے رہیں گے. اسی لیے نا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, یعنی جس رجسٹر سمجھ لیں 99 رجسٹر بھرے پڑے ہوں گے جس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے. اب نیکی تو کوئی ہوگی نہیں, لہٰذا جب وہ 99 رجسٹر ڈالے گئے گناہوں کے پلڑے میں تو وہ جھک گیا اور نیکیوں والا پلڑا اوپر چلا گیا, وہ ہلکا ہو گیا. اب وہ کپ کپا رہا ہے, وہ پریشان ہے کہ اب میرا کیا بنے گا, فرشتے دیکھ رہے ہیں نیکی اس کے پاس کوئی ہے نہیں, چل اب جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے پہ جلدی نہ کرو, اس کی ایک نیکی ہے جو میرے پاس ہے اور میرے پاس محفوظ ہے, وہ اس کی ایک نیکی لائی جائے گی جو ایک پرچی ہوگی. اب وہ پرچی, اب یہ بندہ دیکھے گا کہے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا, ایک طرف 99 رجسٹر 99 اور دوسری طرف چھوٹی سی پرچی, اس سے کیا فرق پڑے گا. تو نیکی کے پلڑے میں اس پرچی کو ڈال دیا جائے گا اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 99 جو دفتر ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے. اس کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی جو اتنی بھاری ہے. تو پتہ نہیں اس بندے نے کتنے شعور کے ساتھ یہ گواہی دی اور اس کو کتنی پہچان تھی اس کی, کتنا یقین تھا اس طرح, کتنے سچے دل سے اس نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی پسند آئی کہ اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ اشہد ان محمد عبدہ بھی اور رسول, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول بھی, بندے بھی اور رسول بھی. یعنی ہم جب اپنی نماز میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو پھر ہم اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی اسی طرح ہر جگہ آ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور وہ یہاں پہ بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں, اور جہاں جہاں کوئی میلاد پڑ رہا ہے وہ وہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ خود ان کی مجلسوں میں جا رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں, اور یا وہ بھی ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ ہیں, یا وہ بھی ان کی وفات تو ہوئی نہیں وہ تو ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے, نہیں وہ عبد ہیں, یا وہ نور ہیں من نور اللہ, نہیں بلکہ وہ عبد ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچا مقام بندے کا تب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بن جاتا ہے, کسی اور کی غلامی کسی اور کی بندگی انسان کو نیچا کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی اس کا بندہ ہونا انسان کا سب سے بلند درجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بڑی بڑی باتوں کو مینشن کیا جیسے معراج کو جیسے کتاب کے دیے جانے کو, تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بشر ہی نہیں تھے، وہ انسان ہی نہیں تھے، یا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اسی طرح طاقت رکھتے ہیں، یا اسی طرح قیامت کے دن وہ جس کو چاہیں گے، جس مرضی کے وہ جہاں سے نکلوا لیں، جو مرضی کریں، یعنی آدھے فیصلے ان کے بھی ہاتھ میں ہوں گے، ان کی بھی مرضیاں چلیں گی، نہیں، وہ جتنا بھی کوئی اونچا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہی رہے گا، وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی مالک یوم الدین ہے، کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا. اس دن تو رسول بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، رسولوں کی زبانوں پہ بھی نفسی نفسی کی پکار ہوگی. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دن جو مرضی کرتا پھرے گا، جس کا دل کرے گا، جس کو مرضی بخشوائے لے کر جائے، جس جو مرضی کہہ دے ان کی چلے گی وہاں پر، اور ان کی یہاں پہ بھی چلتی اور ان کی وہاں پہ بھی چلے گی؟ نہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. کیا بات ہے کہ ہم التحیات میں اتنا بڑا توحید کا کلمہ پڑھ کے بھی اپنی عام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی نعتیں بعض دفعہ پڑھتے ہیں، ایسے ایسے اشعار کہتے ہیں، یا ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، صرف صفات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی صفت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سراسر شرک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. بلکہ ایک آدمی نے فرمایا کہ ایک آدمی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا یہ مت کہو، یہی کہو کہ جو اللہ چاہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں تو قاسم ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں صرف تقسیم کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو. میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے لیے تم کہو جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، عاجزی پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس قدر بلند تھا، سب انسانوں میں سب سے اوپر مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فرشتوں سے بلند مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے عبد ہی ہیں، پھر بھی وہ کہیں پہ بھی جا کے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی خدائی میں شامل ہو سکے، یہاں کوئی ان کے اندر ایسی صفت آ سکے. تو ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم ان کہیں کہ وہ نور تھے اور وہ تو بشر ہیں ہی نہیں، اور ان کو تو موت آئی ہی نہیں. اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، ان کو عبد ہی سمجھے. لیکن یہی تو بڑی بات ہے کہ وہ انسان ہو کے بھی، اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کے بھی اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں. بعض لوگوں نے ایسے اشعار کہے کہ وہ جو عرش پہ، کچھ ایسے اشعار تھے کہ جو عرش پہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، تھا وہی مدینہ میں اتر آیا، جو عرش پہ احد تھا وہی مدینہ میں اتر آیا، احمد ہو کے، کہ میم بیچ میں لگا دی، میم کا ہی صرف فرق ہے احد اور احمد میں. لہٰذا اس طرح کے اشعار بھی کہنا اور ایسی باتیں منہ سے نکالنا سراسر کفر و شرک ہے. اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوف نہ کریں، جیسے عیسائیوں نے کیا، جیسے اور لوگوں نے کیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے کے غلوف کیا. اس طرح سے ہم نہ کریں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور وہ بہت اونچا مقام ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر عمل میں کوتاہی ہو بھی گئی، لیکن اگر انسان کا عقیدہ توحید صحیح ہے، تو ایک نہ ایک دن ضرور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے دے گا. لہٰذا اس چیز کے اوپر ورک کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ درست رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کسی معاملے میں شرک میں مبتلا ہو جائیں. تو یہاں تک آج ہم نماز کا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم درود شریف کو دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.